الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 27 اور 28 تلاوت کی گئی ہے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ مارچ کا مہینہ خاص طور پر مسلمانان ہند کے لیے انتہائی اہم ہے اور امت مسلمہ کے لیے بھی ایک خاص تاریخ کے اعتبار سے انتہائی اہم 3 مارچ 1924 تاریخ میں ایک ایسا دن کہ جب کمال اتاترک نے ترکی میں موجود اسلامی خلافت جو تھی اس کو ختم کیا اور اس کے خلاف جو تحریک اٹھی خلافت تحریک وہ الحمدللہ ہندوستان میں اٹھی لہذا اس حوالے سے 3 مارچ 1924 خلافت کا جو ادارہ تھا اس کو ختم کیا گیا پھر 23 مارچ 1940 مسلمانوں نے پاکستان اس دن کو بڑی خوشی سے مناتے ہیں وہ بات دوسری ہے کہ اکثر و بیشتر جو نوجوان ہے نئی نسل جو آ رہی ہے اس کو اندازہ نہیں ہے یا معلوم ہی نہیں کہ 23 مارچ کو ہوا کیا تھا جو نیا تعلیمی نظام انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے اس میں پاکستان بننے کے حوالے سے جو بھی جد و جہد ہوئی نئے تعلیمی نظام میں پاکستان اسٹڈیز ہی ختم کر دیا جائے لہذا نوجوان کو یہ معلوم کرنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں کہ 23 مارچ 1940 پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے کتنا بڑا لینڈ مارک تھا اور اتفاق سے اس مرتبہ 23 مارچ ویسے ہی اتوار کو آ رہی ہے تو اور دلچسپی کم سے کم تر ہے کہ چھٹی بھی نہیں ہوگی اس دن اتوار کا دن تو ویسے چھٹی کا ہوتا ہے بہرحال اس کو طنز نہ سمجھیے گا حقیقت یہی ہے نیو جنریشن کو 23 مارچ 1940 کی جو اہمیت ہے اس قراردادے پاکستان کے حوالے سے جو محنت اور مشقت اور جد و جہد اور پھر قربانیوں کا ایک عظیم داستان ہے، اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان کو اس طرف توجہ نہیں دلائی گئی. پھر ایک اور بڑی اہم تاریخ، اور وہ ہے 12 مارچ 1949. اتفاق سے کل ہی گزری 12 مارچ. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ 12 مارچ 1949 مملکت خداداد پاکستان کی تاریخ کا کتنا اہم دن تھا، کتنا بڑا دن تھا؟ بہرحال ان تین تاریخوں کے حوالے سے آج جو میری گفتگو ہے وہ یقینی طور پر پاکستان کے حوالے سے ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہ نعرہ تھا جس بنیاد پر پورے ہندوستان کا مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہوا اور ایک عظیم تحریک برپا ہوئی، جس کے نتیجے میں رب کائنات نے ہمیں مملکت خداداد پاکستان عطا فرمایا. پاکستان جب آزاد ہوا، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی. اسی طرح شب جمعہ دو عظیم ساعتیں رب کائنات نے جمع کی جب پاکستان آزاد ہوا. یہ بات بھی اتفاق سے آج کے نوجوان کو معلوم نہیں، 14 اگست تو یاد ہے لیکن 27ویں شب کو رب کائنات پاکستان آزاد فرما رہا ہے، اس کی حکمت اور مشیت کیا ہے اس طرف عام طور پر توجہ نہیں. بہرحال پاکستان بن گیا الحمدللہ. جو پاکستان بنا تو اس وقت مسلمانوں نے ہند کے جو اندیشے تھے، جن اندیشوں کی بنیاد پر یہ تحریک اٹھائی گئی، اس حوالے سے بڑی خوبصورت آیت مبارکہ قرآن میں موجود ہے. آپ چونک گئے ہوں گے کہ پاکستان تو بنا ہے 1947 میں اور قرآن حکیم تو نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے، تو پاکستان کے قیام سے متعلق آیات پاک قرآن میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن آیات جو ہیں، علماء جب ان کی تعویل کرتے ہیں، ایک کہلاتی ہے تعویل خاص. تعویل خاص میں اس آیت کا پس منظر ہوتا ہے، جس پس منظر میں، جن حالات میں وہ آیت نازل ہو رہی ہے. ایک ہوتی ہے تعویل عام، اور تعویل عام یہ ہوتی ہے کہ قیامت تک آنے والے حالات و واقعات قرآن حکیم ان سے متعلق ہدایات فراہم کرتا. لہذا تعویل خاص کے اعتبار سے تو آیت نمبر 26 سورۃ الانفال کی مکے والوں سے خطاب ہے، اور اہل مکہ میں سے بھی ان لوگوں سے جو مہاجرین تھے، جو ہجرت کر کے مدینے گئے. تقریباً ان کی تعداد 150 کے قریب تھی. جب یہ مہاجرین مکہ ایمان لاتے تھے، تعداد میں کم تھے، پھر مشرکین مکہ ان پر تشدد کرتے تھے، ان میں سے بعض کو شہید بھی کیا، تو جو خوف کا جو ایک ایلیمنٹ عنصر تھا اسلام پر عمل کرنے کے اعتبار سے، جو مشکلات تھیں، اس پس منظر میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی. پھر اللہ پاک نے ہجرت کا موقع دیا، مدینے والے مسلمان ہوئے، اور ایک بیس اللہ پاک نے پرامن جگہ نسبتاً وہ مدینے کی عطا فرمائی، یثرب. اس پس منظر میں یہ آیت مبارکہ اللہ پاک فرماتا ہے وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اے لوگوں یاد کرو کہ جب تم تعداد میں کم تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، دبا دیے گئے تھے، تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں تمہیں لوگ اچک نہ لے جائیں. فآواکم، تو اس رب کائنات نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری تائید اور حمایت فرمائی اپنی نصرت سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ رزق اس لیے عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو. پس منظر میں ہجرت مدینہ ہے اور ان مہاجرین سے خطاب ہے کہ جو ہجرت کر کے مکہ ہے، تعداد میں کم تھے، خوف تھا مشرکین کا، منافقین کا، اور ادھر سے دشمنان دین کا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو انعام فرمایا یثرب کے لوگوں کو مسلمان کر کے جو بیس فراہم کی، اس پس منظر یہ آیات مبارکہ ہے. تعویل خاص بالکل واضح ہے. تعویل عام کے اعتبار سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ خطاب اہل پاکستان سے بھی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اہل مکہ سے خطاب تھا. جو حالات ان کے تھے تقریباً وہی حالات 1897 سے لے کر 1947 تک 90 سال کی جو پوری تحریک ہے، اس دوران تقریباً ایسے ہی حالات بن گئے. لہذا جمعہ میں ممکن نہیں ہے کہ میں ساری وہ تفصیلات بیان کروں. اگر آپ کے لیے دلچسپی ہے، محترم ڈاکٹر صاحب کی تین کتابیں، اسلام اور پاکستان، پھر اسلام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اور تیسری کتاب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے نظریات پاکستان کے حوالے سے کیا تھے. یہ تینوں کتابیں آپ کو مکتبے پہ مل جائیں گی. میری گزارش ہے کہ ان کا مطالعہ کریں. پاکستان کے قیام کے حوالے سے اسلام کا کیا ایلیمنٹ تھا، کس حد تک اسلام ہماری جڑوں میں موجود ہے، الحمدللہ ہمارے نظریات میں موجود ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں جسے عام کرنا چاہیے. کیونکہ اب بہت سارے سو کالڈ دانشور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے قیام میں اسلام کا نام صرف لیا گیا، حقیقت میں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال ان کو بھی جواب تو دینا ہے. تو میری گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کیجیے. اب آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کا قیام مشیت عیسی، مشیت الہی کے حوالے سے کتنا اہم ہے. چند حقائق یہاں بھی آپ کے سامنے عرض کیے جاتے ہیں. اس آیت کے پس منظر میں وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اگر اہل ہند سے خطاب یوں کہا جائے، یاد کرو کہ جب تم تعداد میں کم تھے، جب انگریز یہاں سے جا رہا تھا تو جو ریشو پروپورشن ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا رہا وہ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال تھی. ہندو تعداد میں بہت زیادہ تھا، پھر انگریز نے کیونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، لہذا ہندوؤں کو بہت پروموٹ کیا گیا، تعلیم میں آگے نکل گئے، کاروبار ان کے پاس بنیا ذہنیت یہودیوں کی، وہ ویسے ہی بہت تیز، مسلمانوں کی تعداد کم تھی نسبتاً، تعلیم میں پیچھے رہ گئے. وہ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں بھلا اس سر سید کا کہ جنہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کیا. اگر جدید تعلیم بھی نہ ہوتی تو نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا نہ انجینئر ہوتا، اور ظاہر بات ہے کمی کاری بن کے رہ جاتا مسلمان. بارہ دن حالات میں مسلمان تعداد میں کم، مستضعفون فی الارض، زمین میں دبا لیے گئے تھے. اعلی عہدوں پر افسروں بیشتر ہندو بیٹھا تھا، یا انگریزی کے جو یوں کہہ لیجئے کہ شکل و صورت میں بظاہر مسلمان لیکن کالے انگریز، نظریاتی طور پر انگریزی کے جو ہے زبان بولنے والے اور ان کو فالو کرنے والے لوگ وہ مسلمانوں کے لیڈر تھے. تخافون ان یتخفتکم الناس, تمہیں اس بات کا شدید خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. اب یہ ساری تقاریر ہیں جو ریکارڈ پر ہیں, سنی جا سکتی ہیں. اور مسلمانان ہند کے خاص طور پر جو لیڈر تھے ان کے جملے موجود ہیں ریکارڈ پر. عیدین کی نمازیں, جمعے کی نمازوں میں جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے مسلمانوں کے, ان میں کیا دعائیں کی جاتی تھیں, اے اللہ تو ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے آزادی عطا فرما, اور اگر تو ہمیں ان سے آزادی عطا فرما دے گا تو ہم تیرے دیے ہوئے ملک میں تیرا دین نافذ کریں گے. ہندوستان کے مسلمان کا جو مطالبہ تھا 1940 سے لے کر 47 تک کی تقاریر, علامہ قائد اعظم کی, پھر علامہ اقبال کی 1930 سے لے کر 1937 تک کی تحریریں اور جو بھی ان کی نظمیں پڑھی جا سکتی ہیں, مسلمانوں کے اندر آزاد مملکت حاصل کرنے کی جو تحریک برپا ہوئی پوری طرح ریکارڈ پر موجود ہے. بہرحال اس حوالے سے چند شواہد کہ رب کائنات نے اگر 27ویں شب کو یہ پاکستان قائم فرمایا اور قائد اعظم کے الفاظ کے آپ کا آئین کیا ہوگا, تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کسی آئین کی ضرورت ہی نہیں, ہمارا آئین تو 1400 سال پرانا ہے. یعنی ہمیں تو رب کائنات نے وہ نظام زندگی دیا ہوا ہے کہ جس کے مطابق زندگی گزارنا اب ہماری ذمہ داری ہے. لہذا چند شواہد ہیں. نمبر ایک, امت کی تاریخ کے دوسرے 1000 سال اس کے آغاز کے ساتھ ہی سلسلہ مجددین عرب سے ہندوستان میں منتقل ہو گیا. 1000 سال تک تقریباً امت میں مجددین اسلام وہ زیادہ تر عرب میں ہی پیدا ہوئے, لیکن بحمد تعالی 11ویں صدی ہجری مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, اب ان کی خدمات کیا ہے اس کو ذرا پڑھیے گا, محترم ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی, بہت ذخیم کتاب ہے, پوری تاریخ بیان کی انہوں نے کہ عظیم شیخ الہند کا اصل کنٹریبیوشن کیا ہے اسلام کے حوالے سے, جہاد کے حوالے سے, تصوف کے حوالے سے. یہ سارے تاریخ کی حقائق کے ڈاکومنٹس ہیں, الحمدللہ یہ دوبارہ چھپ گئی یہ کتاب, اس کا مطالعہ کیا جا سکتا. اسی طرح 20ویں صدی عیسوی کے جتنے بڑے بڑے مصنفین مقررین تاریخ اسلام کے ہو سکتے ہیں وہ الحمدللہ سارے کے سارے ہندوستان میں, چند کا میں نام لوں گا جن سے وہ متعارف بھی ہیں. علامہ اقبال, اب علامہ اقبال کی شخصیت اسلام اور پاکستان کے حوالے سے جو عظیم کردار رکھتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے, اس کو بھی کتابی شکل میں چھاپ دیا گیا, اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں. ان کی نظمیں, خاص طور پر ان کی جو آخری شاعری ہے, وہ قرآن کو بیان کرنے کے اعتبار سے کتنی زبردست ہے, کتنی افیکٹو ہے, اس کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح مولانا ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے نظریاتی نظام کو, سیاست, معیشت, معاشرت کو جتنے آسان الفاظ میں ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے, پورے عرب میں آپ کو کوئی ایسا رائٹر نہیں ملے گا, بلکہ پوری دنیا میں نہیں ملے گا. اسی طرح دین اسلام میں جو تبلیغ کا عنصر ہے, دین کی دعوت و تبلیغ, اس کے لیے جو تڑپ اور کڑن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں تھی, جن کی تحریک تبلیغی جماعت آج پوری دنیا میں الحمدللہ دعوت دین اور تبلیغ کا کام کر رہی ہے, ایسی کوئی مثال کسی اور علاقے میں آپ کو ملتی ہے؟ یہ رب کائنات کی طرف سے گویا خاص اشارے ہیں. اسی طرح الحمدللہ قرآن حکیم کا پیغام جس مدلل انداز میں, منظم انداز میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان کیا ہے, اور پوری دنیا میں رب کائنات کا یہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنے. خاص طور پر یہ لیٹسٹ کمیونیکیشن ریسورسز جب سے آئے ہیں, ٹیلی ویژن ہو یا اور دیگر ریسورسز, اللہ کا کلام پوری دنیا کے مسلمانوں یا دیگر انسانوں تک پہنچنے کا ذریعہ, ظاہری بات ہے یہ کمیونیکیشن ریسورسز بھی ہے. ان کو بہتر انداز میں استعمال کیا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور قرآن حکیم میں دورہ ترجمہ قرآن 1998 میں الحمدللہ اسی جگہ محترم ڈاکٹر صاحب نے شدید بیماری کے باوجود, پیرانہ سالی کے باوجود ریکارڈ کروایا تھا, اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو قبول فرمایا. ٹی وی پر, کیو ٹی وی, اے آر وائی اور دیگر چینل پر وہ کئی دفعہ چلا, ہزاروں نہیں لاکھوں افراد تک اللہ کا پیغام پہنچنے کا, پہنچانے کا ذریعہ وہ بیان القرآن بنا. وہ بات دوسری ہے کہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا اللہ کا کلام یا قرآن حکیم کا پیغام, نتیجتاً انہوں نے مخالفت کر کے اس کو بین کروا دیا, بین کروانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن الحمدللہ ابھی بھی پیس ٹی وی کے ذریعے محترم ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو ایسی کوئی تحریک پوری دنیا میں کہیں آپ کو اس طرح سے نظر آتی ہے؟ قرآن کی بنیاد پر پیغام پہنچانا, خاص طور پر رمضان المبارک کی راتوں میں تقریباً پوری پوری رات اللہ کا کلام پڑھنے پڑھانے کی محفلیں آپ دیکھ لیجئے, کہیں اور نہیں ملیں گی, یہ آپ کو الحمدللہ پاکستان میں ملیں گی. پھر جیسے میں نے عرض کیا 3 مارچ 1924 کو جو ظلم و ستم ہوا, خلافت کا ادارہ جیسا بھی تھا ٹوٹا پھوٹا ہی تھا, لیکن یہودی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس ادارے کی اہمیت کیا ہے. اگر خلیفہ نے فتویٰ دے دیا جہاد کا تو پوری دنیا کا مسلمان اس کے لیے, اس جہاد کے لیے پوری دنیا کا مسلمان جمع ہو سکتا ہے. یہ ٹوٹی پھوٹی صحیح, لیکن خلافت کے ادارے کی اہمیت یہودی کو معلوم تھی, لہذا یہودی ایجنٹ کمال عطا ترک کے ذریعے 1924 میں اس نے وہ خلافت کا نظام ہی ختم کر دیا, چاک کر دی. ترک نادا نے خلافت کی قبا, سادگی اپنوں کی دیکھ, اوروں کی عیاری بھی دیکھ, یہ علامہ اقبال ہی ہیں جو اس پر مذمت کرتے ہیں. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا. قبا کسے کہتے ہیں اور ترک نادا کون ہے؟ اعلیٰ ترک پر مذمتی شعر ہے یہ علامہ اقبال کا. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا. قبا کہتے ہیں چادر کو, چادر جب چنی ہوئی ہو تو نیچے سایہ ہوتا ہے, لہذا پوری دنیا کا مسلمان اس کو ریپرزینٹیٹو مانتے تھے, ترکی کی خلافت کو. اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا کمال عطا ترک نے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پیغام بھی دیا, سادگی اپنوں کی دیکھ, اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یا اور سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے وہ یہودی جو پیچھے تھا جس نے خلافت کا نظام ختم کروایا. بہرحال وہاں خلافت کا نظام جب ختم ہوا تو پوری دنیا میں کہیں کوئی تحریک برپا ہوئی؟ کسی کے سر میں درد ہوا, کسی کے پیٹ میں درد ہوا؟ یہ ہندوستان تھا جہاں تحریک خلافت برپا ہوئی. بولی امم محمد علی کی, جان بیٹا خلافت پہ دے دو, ساتھ ہے تمہارے شوکت علی بھی, جان بیٹا خلافت پہ دے دو. اس خلافت تحریک میں ہندوستان کے ہندو کو بھی شامل ہونا پڑا, ایسی زبردست وہ تحریک برپا کی. بہرحال یہ تحریک بھی ہندوستان میں مسلمانوں نے اٹھائی. پھر تحریک پاکستان اگر 40 سے 47 تک ہی بات کر لی جائے تو مسلمانوں نے ہند کا جو جوش و جذبہ تھا اس میں اہم ترین ایلیمنٹ اسلام کا تھا. ٹھیک ہے معاشی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے بھی بہت سارے ایلیمنٹ ہوتے ہیں, خوف کا بھی ایک عنصر شامل تھا, لیکن پوری ہندوستان کا مسلمان اگر مسلم لیگ کے جھنڈے جمع ہوا ہے, خاص طور پر یو پی کا مسلمان, سی پی کا مسلمان, جن کو معلوم تھا کہ یہ علاقے وہ ہیں جو پاکستان میں ریکمینڈیڈ ایریا جو پاکستان کا ہے اس میں شامل ہونے والا نہیں ہے, اس کے باوجود اس تحریک کا ساتھ دیا. اور بہرحال ایک افسوسناک آپ سے بات عرض کر رہا ہوں, ان ہندوستانی مسلمانوں نے کفارہ ادا کر دیا اور کر رہے ہیں آج تک اس پوری تحریک کا ساتھ دینے کے لیے, اپنی جانیں بھی لٹائیں, اپنے خاندان برباد کیے, جائیدادیں لٹائیں, اور بالآخر الحمدللہ بٹتے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ جوش و جذبہ پورے ہندوستان میں جو برپا ہوا اس کے پیچھے اہم ترین ایلیمنٹ یہ اسلام کا تھا. اب آئیے پاکستان کے مقاصد کے حوالے سے مفکر پاکستان علامہ اقبال کے چند الفاظ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اقبال چاہتے کیا تھے، کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ خطبہ الہ آباد 1930، وہ فرماتے ہیں یہ تقدیر مبرم ہے، اس ڈیسٹنی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہوگی. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہونی چاہیے، بلکہ الفاظ کیا ہیں، ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم بادشاہ کے دور میں جو آ گئے تھے انہیں دور کر کے اسلام کی اصل صورت دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. ملوکیت میں جو ظلم و ستم ہوا، بہرحال اس سے بچتے ہوئے اسلام کا جو صحیح سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام ہے وہ قائم کر کے دکھائیں اور اسلام کی صحیح ترین تصویر پوری دنیا کے سامنے پیش کرے. یہ ہے علامہ اقبال کی پیشن گوئی، خطبہ الہ آباد 1930. قائد اعظم کی نظر میں تقریر ہے اسلامیہ کالج پشاور 12 مارچ 1948. قائد اعظم فرماتے ہیں یاد رکھیے ہم ایک ایسی مملکت تعمیر کرنے جا رہے ہیں جو تمام اسلامی دنیا کی منزل مقصود کے حصول میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. ہماری کامیابی کا انحصار نہ صرف ہمارے اتحاد، نظم اور ایمان پر بلکہ خدا پر ہے جو انسانوں اور قوموں کی منزلوں کا تعین کرتا ہے. اس جیسے بیسیوں اقوال قائد اعظم کے پرنٹڈ ہیں کہ وہ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے تھے، کیا مقصد تھا. بہرحال شدید مخالفت کے باوجود طاقتور ترین انگریز اور ہندوؤں کی شدید مخالفت کے باوجود پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے. رب کائنات نے اس لیے عطا فرمایا. قائد اعظم فرماتے پاکستان اسی دن وجود میں آ چکا تھا جس روز ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا. یہ گویا آغاز تھا پاکستان کے بننے کا، مسلمان ریاست. پھر 27ویں صدی کو نزول، جیسے قرآن حکیم نازل ہوا ایسے رب کائنات نے پاکستان عطا فرمایا. میرے دوستوں، قائد اعظم کے آخری الفاظ، بانی پاکستان کے آخری الفاظ جو ان کے معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے قلم سے جنگ اخبار میں چھپے 11 ستمبر 1988 کے اشاعت میں، وہ بھی سن لیجئے. تم جانتے ہو، یہ اپنے مالک سے کہہ رہے ہیں قائد اعظم، تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے، روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راستہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت عطا فرمائے. یہ آخری الفاظ ہیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے. اس کے بعد الحمدللہ اگلے ہی سال 12 مارچ 1949 ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ کی جماعت اسلامی، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، عظیم نام ہندوستان میں خاص طور پر علماء میں، مسلم لیگ کے جھنڈے تلے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھانے والے شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اسمبلی کے اندر انہوں نے الحمدللہ بھرپور کردار ادا کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد کے ذریعے اللہ کی حاکمیت کا اعلان کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کے متصادم ہو. میرے بھائیو یہ ساری وہ حقائق ہیں جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے بنا تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مقصد ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. آج 2014 میں صورتحال کیا ہے؟ وسائل کا انبار ہونے کے باوجود یہاں کا غریب طبقہ بھوکا پیاسا مر رہا ہے. قحط کا عالم کیا ہے؟ یہ ساری اخباری رپورٹ آپ تک آ چکی ہیں. یہ بے حسی اور بے غیرتی کا جو عالم ہے اس وقت, یہ ہمارے سروں پر جس طرح کے حکمران سوار کیے گئے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہے. رب کائنات فرماتا ہے, یہ رب کائنات کا کلام بار بار ہمیں اسی طرح توجہ دلا رہا ہے. یہ عذاب کیوں کراتے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پھر ہم پر ایسے حکمرانوں کا عذاب کیوں کرتا رہی ہے؟ اس کی وجہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اگر اللہ پاک نے موقع دیا انشاءاللہ تو آئندہ جمعے اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ ایک وعدہ جو ہم نے کیا تھا 1940 سے 1947 تک, اس وعدے کو پورا نہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے مجرم قرار پائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور ناراضگی کے مختلف کوڑے ہیں جو ہمارے سروں پر پڑ رہے ہیں. لیکن بہرحال سورۃ الانعام میں رب کائنات نے جو بات ارشاد فرمائی اس پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ رب کائنات اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے. اور سروں کے اوپر سے عذاب کی کیفیت علماء نے بیان کی کہ آسمان سے کوئی بارش آئے, طوفان آئے, ژالہ باری, ایسی شدید ژالہ باری کہ آج تک پنجاب میں ایسی شدید ژالہ باری نہیں ہوئی. اتنے بڑے بڑے اولے گرے ہیں, پورے پورے کھیت اور دہکان تباہ ہوئے. 2010-2011 سیلاب کی جو کیفیت تھی ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. 8 اکتوبر 2005 زمین بھی تھرتھرا گئی نافرمانیوں کی وجہ سے. لیکن بھائیو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان سے عذاب نازل کرنے کی کیفیت یہ بھی ہے کہ ظالم قسم کے حکمران ہمارے سروں پر طاری کر دیے جائیں, جن کو کوئی احساس ہی نہ ہو کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں, مرتے رہے. انہیں اپنی ثقافت پر ناز ہے. اور چلو سندھ کی ثقافت ہی صحیح, وہی دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ تو بے حیائی اور فحاشی کا طوفان تھا جو بتایا گیا. 5 ارب پاکستانی روپیز یہ خرچ کیے گئے اس فیسٹیول پر. 5 ارب پاکستانی روپیز ان فیسٹیول پر, سندھ ثقافت پر یا اور دیگر چیزوں پر خرچ کرنے والے حکمران, یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہے. جن کے دل نہیں پتھر ہیں, جو اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. بعد میں اخبارات میں تصویریں کھنچوانے کے لیے, میڈیا پر آنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں, لیکن وہ احساس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری عمر پر ہے, ایسے حکمران کہاں ہیں؟ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے کہ یہ حکمرانی یہ رب کائنات کی طرف سے ہے, جس کو چاہے وہ عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. لیکن ایسے ظالم حکمران اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہے. لہذا اس موضوع پر انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی. فی الحال صرف یہ ہے کہ ہم سب کو ذاتی زندگی میں توبہ کرنی ہوگی. جب تک فرد صحیح نہیں ہوگا افراد میں اجتماعیت میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. اگر یہ قوم میچ دیکھنے کے لیے اپنا وقت فارغ کر سکتی ہے, نمازیں برباد کر رہی ہے, تو آپ سوچئے ذرا رب کائنات کا کی رحمت کیوں کر نازل ہو. 31 دسمبر کو ہونے والی عیاشیوں کے خلاف نہ بولنا, 14 فروری کو جو کچھ بھی بے حیائی اور فحاشی کا طوفان مچایا گیا اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا, ٹک ٹک دیدم لب نہ پوشیدم, تو رب کائنات کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ لہذا پہلے نمبر پر ہم میں سے ہر شخص کو ذاتی حیثیت میں توبہ کرنی ہوگی, اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے, اپنے گھروں سے بے حیائی اور فحاشی کا سامان نکالنا ہوگا, حلال روزی کمانی ہوگی, کھلانی ہوگی. پھر قرآن حکیم کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. 200 افراد کے لیے چکن کڑھائی کھلا کر پکا کر کھلانے والے اینکر صاحب جو آج لکھ رہے ہیں جنگ میں، ان سے ایک سوال یہ بھی کیا جائے کہ ہندوؤں کو اسلام کی تعلیم پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ تھر کے ہندو جو آج بھوکے مر رہے ہیں، جن کے لیے کھانا پکایا گیا کھلایا گیا، ان کو اسلام کی تعلیم کون دے گا؟ کوئی ہندو، کوئی عیسائی، یا اس ملک کے رہنے والے پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا؟ تو دوسرے نمبر پر اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور اہم ترین بات یہی ہے کہ ایک اسلامی ریاست کا قیام ہو جہاں ہر شخص کی بنیادی ضروریات زندگی اسلامی ریاست جو ہے وہ اٹھائے گی. اس کے قیام کی جد و جہد کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کو ایک رول ماڈل اسلامی ریاست کے فلاحی ریاست کے اعتبار سے بنانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.